پیارے مبلغ معمولی سی مشکل سے گھبراتا ہے، دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے مشکل راہوں کے مسافر میں ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں ان اکابرین امت کا اور ان صالحین کا تذکرہ کیا جاتا ہے جنہوں نے راہ حق میں مختلف طرح کی مصیبتوں کا سامنا کیا اور اپنے رب کی رضا پر راضی رہتے ہوئے زندگی کے شب و روز گزارتے رہے۔ آئیے پروگرام کی طرف بڑھنے سے پہلے درود پاک کے تعلق سے کچھ سننے کی سعادت حاصل کریں۔ مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ شریف سے باہر جانے کا شرف ملا۔ فمستقبلہ جبل ولا شجر الا وهو یقول السلام علیک یا رسول اللہ۔ ہمارا گزر جس درخت اور جس پہاڑ کے قریب سے ہوتا، ہر طرف سے بس ایک ہی صدا بلند ہوتی تھی اور وہ صدا تھی السلام علیک یا رسول اللہ۔ کسی نے کہا نا، حجر و شجر جن پہ پڑھتے ہیں درود وہ ہے اللہ کے پیارے محبوب، جو نہیں پڑھتا وہ نہ پڑھے، عاشق کا تو ورد و وظیفہ ہے درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں ایک نام، میرا حسن ظن ہے کہ آپ سارے اس نام سے واقف ہوں گے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا ذکر خیر کچھ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آپ انتہائی متقی، پرہیزگار، عابد اور زاہد شخصیت تھے۔ ہر صحابی نبی بلند و بالا مقام پر فائز ہی ہے، اور محبوب کے جتنے بھی صحابہ ہیں اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، ہر صحابی نبی جنتی۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے تقریباً 250 سال عمر پائی، بعض روایتوں میں اس کا ذکر کیا گیا، اس کے علاوہ بھی مختلف اقوال آپ کی عمر شریف کے حوالے سے بیان کیے گئے۔ آپ گورنر بھی بنے اور بیت المال سے ماہانہ آپ کے لیے وظیفہ بھی مقرر کیا گیا، لیکن آپ کا انداز جو ہے نا، یہ بڑا منفرد انداز تھا۔ جو یہاں سے سرمایہ ملتا آپ کو، منتھلی جو آپ کو دی جاتی آپ کی خدمت پر، آپ یہ غریبوں، یتیموں اور مسکینوں میں تقسیم فرما دیا کرتے، اور آپ کا اپنا انداز یہ تھا کہ آپ اپنا نظام چلانے کے لیے اپنے ہاتھ سے کام کیا کرتے تھے۔ آپ کے پاس ایک کمبل تھا، اسی کمبل پر گزارا کرتے، آدھا نیچے بچھا لیا آدھا اوپر لے لیا، حالانکہ آپ کی کیفیت یہ تھی کہ آپ مدائن کے گورنر تھے۔ اور ایک صاحب فرماتے ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں ایک دفعہ حاضر ہوا، میں نے دیکھا کہ آپ کھجور کے پتوں پر کچھ کام کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، حالانکہ آپ تو گورنر ہیں اور مدائن کی گورنری آپ کے پاس ہے۔ آپ ارشاد فرمانے لگے، مجھے یہی پسند ہے کہ اپنے ہاتھ سے کماؤں، اسی پر گزر بسر کروں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ آپ گوشت خریدتے، خود اسے پکاتے، اور پکانے کے بعد لوگوں کو جمع کرتے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر خود بھی کھاتے، ان کو بھی کھلاتے۔ تقریباً محبوب کے جس بھی صحابی کا انداز زندگی آپ دیکھیں گے، ہر ایک کا انداز زندگی آپ کو منفرد نظر آئے گا۔ ہر ایک کے ہاں ایسے ایسے انداز آپ کو نظر آئیں گے کہ بندہ دیکھے تو دیکھتا رہ جائے، سنے تو سنتا رہ جائے، اور ان کے بارے میں سوچنا شروع کرے تو ورطۂ حیرت میں مبتلا ہوئے بغیر رہ نہ سکے کہ کیسی عظیم شخصیات تھے، کیا ان کے انداز تھے۔ اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام محبت کو عام کرنے کے لیے کیسے ان لوگوں نے اپنی زندگیاں وقف کر رکھی تھیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی مبارک زندگی کے یوں تو بہت سارے واقعات ہیں جن کو بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن خاص طور پر آپ کے راہ حق کی طلب میں نکلنے کے بعد جو مشقتوں کے سلسلے تھے، اس کی کچھ جھلکیاں آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جان نثار صحابی کن کن مراحل سے گزرتے ہوئے اور کن کن مشقتوں کو جھیلتے ہوئے، کن کن آزمائشوں سے دوچار ہونے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا باپ مجوسی تھا، آگ کی پوجا کرنے والا، اور جس وقت آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ہوش سنبھالی، میرا چونکہ دین کی طرف کچھ نہ کچھ رجحان تھا اور حق کی طلب کی کچھ نہ کچھ جستجو یہ دل میں موجود تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا باپ مجھ سے بہت زیادہ محبت بھی کیا کرتا تھا، اور اصفہان کے علاقے میں رہائش تھی۔ باپ نے تھوڑا سا خطرہ محسوس کیا کہ ایسا نہ ہو کہ میں اپنے بچے کو باہر نکالوں تو یہ آتش پرستی سے ہٹ کر کسی اور دین کی طرف نہ چلا جائے، تلاش حق کی جستجو۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، بچوں میں اس طرح کی عادت ہوتی ہے، یہ کیوں تو وہ کیوں تو ایسا کیوں تو ویسا کیوں۔ اب چھوٹی سی بات بچے کے سامنے رکھیں گے نا تو بچہ اس میں سے دو چار سوال نکال کے سامنے رکھ دے گا۔ اس سے بچے کی کیفیت سامنے آتی ہے کہ بچہ ذہنی اعتبار سے کس طرف مائل ہے، اس کی سوچ کس طرح کی ہے، اس کا انداز کس طرح کا ہے۔ تو باپ نے تھوڑا سا خطرہ محسوس کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے بچے کو گھر سے باہر نکالوں تو یہ آتش پرستی چھوڑ کر، آگ کی پوجا چھوڑ کر کسی اور دین کی طرف نہ چل پڑے۔ تو اس نے ایک انداز اختیار کیا کہ اپنے بیٹے کو آگ کے نام پر وقف کر دیا۔ اپنی اپنی سوچ، اپنا اپنا انداز، کیسی عجیب قوم ہے یہ بھی، اپنے ہاتھوں سے آگ جلا کے خود اسی کو اب سجدہ کرنا شروع کر دیتی، اپنے ہاتھوں سے آگ روشن کر کے پھر اسی کو کہہ رہی ہوتی ہے ہماری خالق، ہماری مالک، ہمارا سب کچھ، یہ تو آگ ہی ہے۔ حالانکہ بالکل بدیہی سی بات ہے اور بالکل واضح سی بات ہے، آگ روشن ہو، جتنی بھی تیز آگ ہو نا، بارش برسنا شروع ہو جائے آگ بجھ جاتی ہے۔ یعنی جو پانی کے چند قطرات کا بوجھ نہ سہ سکی، کیا وہ بھی خدا ہو سکتی ہے؟ تھوڑی سی بارش برسی، آگ ختم۔ آندھی آ گئی، اور آندھی اس طرح کی آئی کہ جس میں گرد بھی ہے، غبار بھی ہے، اور ساتھ ہی کچھ نہ کچھ جناب اور چیزیں بھی ساتھ شامل ہیں، تو بعض اوقات اس سے بھی آگ بجھ جاتی۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے جہاں آگ لگی ہوتی ہے نا، ہوا آتی ہے تو اس جگہ سے اٹھا کر کہیں اور لے جاتی۔ جو ایک جگہ پر ٹک نہ سکے، جو ایک جگہ پر رہ نہ سکے، اور جس کو ہوا اڑا کر آگے پیچھے کر دے، کیا وہ بھی خدا ہو سکتی ہے؟ آپ اس کو لکڑیاں ڈالتے رہیں گے تو یہ روشن رہے گی، لکڑیاں ڈالنا چھوڑ دیں تو آگ بجھ گئی، کیا یہ ختم ہو جانے والی بھی خدا ہوتی ہے؟ اس کو روشن رکھنے کے لیے جہاں کہیں بھی آتش پرستوں نے اپنے وہ عبادت خانے بنائے تو باقاعدہ سے لوگ مقرر کیے جاتے تھے، دن رات کی ڈیوٹیاں ہوتی تھیں جو آگ کو روشن رکھنے کا سامان کرتے تھے۔ جی ہاں، باقاعدہ سے دن رات کی ڈیوٹیاں، اور ان کے کام ہی ہوتا تھا جو پوجا کرنے کے لیے آتے تھے وہ اپنے ساتھ لکڑیاں لے آتے، یہ چڑھاوا چڑھ گیا، بعد میں انہی کو جناب جلانا شروع کر دیا، بندے باقاعدہ سے دن رات بیٹھے ہوئے ہیں، آگ جل رہی ہے، آگ روشن ہے، نظام چل رہا ہے، ان کا دال روٹی چل رہا ہے، ادھر جناب آگ کی پوجا پاٹھ چل رہی ہے، سارے سلسلے چل رہے ہیں۔ تو باپ نے آگ کی پوجا کے لیے اور آگ کو روشن کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو وقف کر دیا۔ آپ کہتے ہیں میں آگ جلاتا رہتا، بیٹھا رہتا اور آگ کو دیکھتا رہتا، اس کے علاوہ کام ہی نہیں تھا، کیونکہ گھر سے باہر جانے کی تو اجازت ہی نہیں تھی۔ فرماتے ہیں میرا جو باپ تھا بہت بڑی جائیداد کا مالک تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ باپ کسی عمارت کی تعمیر میں مشغول ہوا اور مجھے زمین کی دیکھ بھال کے لیے بھیج دیا گیا کہ جاؤ زمین کو دیکھ کر آؤ۔ بہت زیادہ تاکید کی اور تاکید مزید، تاکید شدید، دیکھو رستے میں آگے پیچھے نہیں ہونا، سیدھا ناک کی سیدھ میں جانا ہے، اور جائیداد کو دیکھنا ہے، زمین کو دیکھنا ہے، جو کام بھیج رہا ہوں اسے دیکھنا ہے، اور اس کو دیکھتے ہی واپس آ جانا ہے، آگے پیچھے کسی چیز کی طرف متوجہ نہیں ہونا۔ کہتے میں چلا گیا، جس طرح گزر رہا تھا نا تو اس رستے میں چلتے 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 مجھے ایک کنیسہ یعنی عیسائیوں کا عبادت خانہ یہ نظر آیا۔ میں اندر چلا گیا، جستجو تھی طبیعت میں اور ایک تجسس والا مزاج تھا کہ دین کے بارے میں معلومات حاصل کروں، سچا دین کون سا ہے، ہدایت کہاں ہے۔ کہہ رہا میں چلا گیا، جب عیسائیوں کے اس عبادت خانے میں پہنچا، اندر گیا، آواز سنی، لوگوں کو میں نے عبادت کے مختلف طریقوں میں مصروف دیکھا۔ جب میں ان کی عبادت کے انداز دیکھ رہا تھا نا تو مجھے ان کی عبادت کا انداز اچھا لگا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں میں شام واپس آیا، اگلے دن دوبارہ پھر زمینوں پر گیا، اور میرا روز کا معمول یہی بن گیا کہ میں یہاں گھر سے نکلتا اور گھر سے نکلنے کے بعد سیدھا ان کے عبادت خانے میں چلا جاتا، ان کی عبادت کے انداز کو دیکھتا، خود بھی اس میں مصروف ہو جاتا، ان سے میں کچھ نہ کچھ سوال جواب کا سلسلہ بھی رکھتا، روزانہ شام کا وقت ہوتا واپس آ جاتا۔ ایک دن والد نے مجھ سے اس حوالے سے پوچھا کہ کچھ سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوا، میں نے والد کے سامنے ساری حقیقت بیان کر دی کہ میں تو وہاں نہیں جاتا، میں تو فلاں جگہ پہ جاتا ہوں۔ جب والد نے یہ سنا تو اس نے گھر سے باہر نکلنے پر پابندی لگا دی، گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے، آئندہ تم گھر سے باہر نہیں جاؤ گے، اور صرف پابندی نہیں، پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں، گھر سے باہر نہیں نکلنے دینا، پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ بس وہ ایک تجسس تھا اور ایک مزاج میں چیز تھی، اور بس ذہن اس چیز پر بن چکا تھا کہ یہ بھی کوئی عبادت کا انداز ہے، یہ بھی خدا ہو سکتا ہے کہ جناب دن رات بیٹھ کے آگ ہی جلاتے رہو۔ تو طبیعت کا میلان اس طرف ہو چکا تھا۔ میں نے پیغام بھیجا اور پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے دین کے بڑے لوگ جو ہیں جن سے کچھ مزید سیکھا جا سکتا ہے وہ کہاں ملیں گے۔ کنیسہ میں، عیسائیوں کے عبادت خانے میں یہ پیغام بھیجوایا۔ انہوں نے جواب دیا کہ اگر تم اس طرف آنا چاہتے ہو اور اس دین کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہو، تمہیں ملک شام جانا ہوگا، ملک شام میں تمہیں اس دین والے لوگ مل جائیں گے اور اکابرین ملیں گے، بڑے بڑے علماء ملیں گے، تم ان سے جا کر پوچھ سکتے ہو، سیکھ سکتے ہو، سمجھ سکتے ہو۔ کہتے میں نے دوبارہ پیغام بھیجوایا کہ اگر وہاں سے کوئی قافلہ آیا تو مجھے بتائیے گا۔ اس دور میں تجارتی قافلے ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کیا کرتے تھے، اور اکیلے سفر کرنے کا عام طور پر رجحان نہیں ہوتا تھا، کہ اکیلے رستہ پرخطر ہوا کرتا تھا، رستے میں مختلف طرح کی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا۔ جب یہ پیغام دیا گیا، کچھ وقت کے بعد قافلہ آیا، اطلاع کر دی گئی، قافلہ آ چکا۔ فرمانے لگے جب قافلہ واپس گیا نا تب مجھے بتانا۔ قافلے کی واپسی کی تاریخ آئی، اس کے بارے میں بھی بتا دیا گیا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں جیسے تیسے ہوا میں اپنے گھر سے باہر نکلا، بیڑیاں توڑیں، اور بیڑیاں توڑ کے میں اس قافلے میں شامل ہو گیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، صرف دل میں ایک تمنا ہے راہ حق پہ چلنے کی، صرف ایک جستجو ہے حق کی طلب کی، اور صرف یہ خواہش ہے کہ میں کہیں بے راہ روی میں اپنی زندگی بسر نہ کر دوں، کہیں گمراہی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں میرے دن رات بسر نہ ہو جائیں۔ میں زندگی جینے کے لیے آیا نا تو رب کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کر کے جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دن رات بھی گزر جائے، زندگی بھی گزر جائے، جو مقصد زندگی تھا وہ حاصل کیے بغیر ہی دنیا سے چلا جاؤں۔ آپ تصور کریں، آگ کی پوجا کرنے والے گھرانے سے نکلے اور یہاں سے چل کر وہاں عیسائیوں کے عبادت خانے میں پہنچے، دل میں جستجو وہی ہے، دل میں ارمان وہی ہے کہ مجھے حق کی طلب میں آگے نکلنا ہے. اور حق کی طلب میں اتنی بڑی جائیداد جو والد کی جائیداد ہے، والد کی جائیداد کا وارث کون ہوتا ہے؟ بیٹا ہی تو ہوتا ہے. یہ جائیداد کی طرف نظر رکھنے کے بجائے، زمین جائیداد اور مکانات کی طرف نظر رکھنے کے بجائے، رب کی رحمت کے متلاشی، رب کی رحمت کے متمنی. مجھے تو اپنے رب کو راضی کرنا ہے. جائیداد کو ٹھوکر ماری، زمین کو ٹھوکر ماری، جتنا کچھ باپ کا سرمایہ نا، یہ سب کو ٹھوکر مار کے نا حق کی طلب میں اپنے گھر سے چل پڑے. پاؤں میں بیڑیاں تھیں، کیسے کاٹا ہوگا، کیسے توڑا ہوگا، اب تصور کر لیجئے کیفیت آپ کے سامنے آ جائے گی. اور شہر بھی ایسا کہ جس شہر میں اتنے سارے آتش پرست موجود ہوں، اور ایک ایسے باپ کا بیٹا جو ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والا اور نازوں میں پلنے والا، لیکن وہ کس طرح ہدایت کی طلب میں اپنے گھر سے چل پڑا. فرماتے ہیں دل میں جو طلب تھی حق کی، اسی طلب کے پیش نظر میں وہ جو قافلہ بتایا گیا اس قافلے میں شامل ہو گیا، اور چلتے چلتے ملک شام پہنچ گیا. وہاں جا کر میں نے شام والوں سے پوچھا، یہ بتاؤ کہ تمہارے ہاں سب سے بڑا عالم وہ کون ہے، تمہارا مذہبی پیشوا. انہوں نے اسقف، یعنی بڑا جو پادری ہے نا، عیسائیوں کا بڑا عالم، اس کا پتہ دیا، اس کے پاس چلے جاؤ. آپ ارشاد فرماتے ہیں میں اس کے پاس پہنچ گیا. میں نے اس کو جا کر درخواست دی کہ مجھے تمہارا دین بہت پسند ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں میری معلومات کے مطابق عیسائیت میں سب سے بڑے تم ہو، تم مجھے اپنی خدمت کے لیے رکھ لو، میں تمہارے یہاں ڈیرہ لگانا چاہتا ہوں، تمہاری خدمت کیا کروں گا، اور میں تمہارے پاس رہ کر اس دین کو سیکھنا چاہتا ہوں، علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں تم سے اس دین کی مبادیات، اس دین کے ابتدائی مسائل اور اس دین کے بارے میں دیگر جو بھی معلومات میرا ہیں وہ حاصل کرنا چاہتا ہوں. اجازت دے دی گئی. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے ساتھ رہنا شروع کیا، مجھے اس نے اپنے عبادت خانے میں داخل کر لیا. لیکن جب میں اس کے ساتھ قریب ہوا نا، اور اس کے اندر رہ کر اس کو دیکھنا شروع کیا، عبادت خانے میں رہ کر اس کے معاملات کو پرکھنا شروع کیا، تو میرے سامنے ایک عجیب سی کیفیت آئی. عیسائی اس کو اپنا بڑا سمجھتے تھے، اور عیسائی یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا پادری ہے، لیکن اندر کھاتے کہانی گول تھی. معاملہ کچھ عجیب و غریب تھا. وہ معاملہ یہ تھا کہ اسقف انتہائی برا آدمی تھا. یہ لوگوں سے صدقے کا مال لیتا، خیرات وصول کرتا، اور صدقہ و خیرات لے کر اس کو خود اپنے گھر میں جمع کیا کرتا تھا. نیک مصارف پر خرچ کرنے کے بجائے، غریبوں کو دینے کے بجائے، مسکینوں اور حاجت مندوں کو دینے کے بجائے، جن کے نام پر صدقہ لیا ان تک پہنچانے کے بجائے یہ اپنے گھر میں لے کر جایا کرتا تھا. کہتے چونکہ میں اس کے کلوز ہو چکا تھا، تو اس کے گھر بھی کچھ نہ کچھ آنے جانے کا سلسلہ ہوا. میرے سامنے جو معلومات آئیں وہ یہ کہ اس نے 7 مٹکے سونے کے یہ بھر کر اپنے گھر میں رکھے ہوئے تھے. لوگ صدقہ دیتے، خیرات دیتے کہ یہ عالم ہے، یہ غریبوں مسکینوں پر خرچ کرے گا، یہ اپنے گھر میں لے جاتا. کہتے جس وقت میرا اس کے ساتھ کچھ اٹھنے بیٹھنے کا سلسلہ ہوا، میں اپنا جو مقصد تھا اس کو حاصل کرنے کی طرف بھی متوجہ رہا، کچھ وقت کے بعد نہ اس کا انتقال ہو گیا. عیسائی اس کی تدفین کے لیے آئے. میں نے ان کے سامنے وہ ساری کہانی رکھی کہ یہ تو اس طرح کا آدمی تھا، تم اسے اتنا بڑا اپنا عالم سمجھتے تھے، اور اس کو تم نے پتہ نہیں کون کون سا مرتبہ دیا ہوا تھا. وہ اس کے بارے میں میری ساری گفتگو سن کر میری باتوں کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوئے. کہیں گے ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا عظیم عالم، اتنا بڑا بندہ، اتنا بڑا پادری، کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ اس طرح کا دنیا دار آدمی ہو؟ ہمارے سامنے اس کے جو معاملات ہیں، یہ تو دن میں روزہ رکھنے والا تھا، اور جب بھی اس کے پاس بیٹھو یہ واض و نصیحت کی باتیں کیا کرتا تھا، نیکی کی باتیں کیا کرتا تھا، غریبوں کی خبر گیری کی باتیں کیا کرتا تھا. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے سامنے ساری کہانی رکھی کہ دیکھو اگر تمہیں میری باتوں پر اطمینان نہیں ہو رہا، میرے ساتھ اس کے گھر میں چلو، اندر جا کر ساری کہانی دیکھ لینا. یہ لوگ جمع ہوئے میرے ساتھ چلے، ہم اندر گئے. میں نے اندر جا کر وہ ایک مٹکا، دوسرا مٹکا، تیسرا مٹکا، وہ ساتوں کے ساتوں مٹکے ان کے سامنے رکھے کہ یہ ہے تمہارا وہ صدقہ اور خیرات، اور جو تم پیسے اسے دیا کرتے تھے، یہ رقم ساری کی ساری غریبوں کے نام پر جمع ہوئی، یہ اپنے گھر میں لے جاتا رہا، اور سونا خرید خرید کر مٹکوں میں ڈال کر اپنے گھر میں جمع کرتا رہا. جب عیسائیوں نے یہ ساری کہانی دیکھی تو انہوں نے کہا کہ ایسا آدمی جو صدقہ اور خیرات میں کرپشن کرنے والا اور خیانت کرنے والا ہے، ہم تو ایسے کی تدفین نہیں کریں گے، ہم تو اس کی آخری رسومات کا کوئی سلسلہ اس طرح سے نہیں کریں گے، اس کو اٹھاؤ ایسے جنگل میں پھینک دو۔ اسے اٹھایا گیا اور ایسے جا کر پھینک دیا گیا پتھریلی جگہ پر، ایسے بے گور و کفن اس کی لاش پھینک دی گئی۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ حضرت سلمان فارسی کا سفر ہے جو راہ حق کی طرف بڑھتے ہوئے آپ نے شروع فرمایا۔ آتش پرستی سے چلے، عیسائیوں کے عبادت خانے میں پہنچے، وہاں سے ملک شام آئے، ملک شام کے پادری کے ساتھ الیک سلیک کا سلسلہ شروع ہوا، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا دیکھ کر اس کے قریب ہوئے، علم سیکھنے کے لیے، عمل جاننے کے لیے اور زہد و تقویٰ اور پارسائی کی راہ کو اپنانے کے لیے اس کے قریب ہوئے، اور یہ ساری کی ساری کہانی آپ نے دیکھی۔ جب اس کی لاش کو پھینک دیا گیا تو لوگوں نے مل جل کر اس کا جانشین مقرر کیا۔ اس کا جانشین وہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بڑا نیک آدمی تھا، اور اسے بظاہر جو ایک چیز نظر آئی نا وہ یہ کہ کسی چیز کی مال و دولت وغیرہ کے حوالے سے تما نہیں تھی۔ اس وجہ سے آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں اس کی عقیدت، محبت، وقاعت یہ آ گئی اور میں اس کی خدمت میں مصروف ہو گیا، حتیٰ کہ اس کا بھی آخری وقت آ گیا۔ پہلا پادری فوت ہوا، اب دوسرے پادری کے انتقال کا وقت قریب آیا۔ کہتے ہیں کہ اس نے مجھے بلایا اور بلا کر کہنے لگا کہ دیکھو میرا آخری وقت آ چکا ہے۔ جب اس نے یہ گفتگو اس انداز میں شروع کی تو میں نے اسے کہا کہ مجھے تم سے حد درجہ محبت ہے، تم دنیا سے جا رہے ہو تو جاتے جاتے مجھے یہ تو بتاتے چلے جاؤ کہ میں اب کس راہ کی طرف بڑھوں، میں تو حق کی طلب اور حق کی تلاش میں چلا تھا، میرے لیے تم کون سی جگہ مقرر کرتے ہو کہ مجھے کہاں جانا چاہیے جہاں جا کر میں عیسائیت کا علم حاصل کروں اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے قرب کی راہ کی طرف بڑھو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے کی یہ بات ہے حضرت سلمان فارسی کی جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، آپ کی عمر شریف تقریباً 250 سال تھی، 250 سال، اور یہ وہ شخصیت ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی بھی تھے اور بعد میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں بھی شامل ہوئے، خالص عیسائی مذہب پر بھی رہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں بھی شامل ہوئے، مرتبہ صحابیت کو پایا۔ آپ نے اس سے پوچھا مجھے کس کے سپرد کرو گے، اس نے جواب دیتے ہوئے کہا اللہ کی قسم صرف ایک شخص میری معلومات میں ہے جو کہ موصل کا رہنے والا ہے، وہ تمہارے معیار پر پورا اترے گا، تم یہاں سے موصل چلے جاؤ۔ آپ فرماتے ہیں اس کے بعد اس کا انتقال ہوا، اس کی تدفین وغیرہ کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ جب ان تمام تر معاملات سے فارغ ہوئے تو میں نے موصل کی راہ کو اختیار کیا، اصفہان سے چلے شام پہنچے، شام سے اب اگلا سفر شروع ہوا موصل کی طرف کا۔ وہاں سے چلتے 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 آپ فرماتے ہیں میں وہاں پہنچا، وہاں پہنچ کر اس آدمی کی تلاش شروع کی جس آدمی کے بارے میں مجھے بتایا گیا تھا، یہاں تک کہ میں نے اسے پا لیا۔ میں نے اس کے سامنے جا کر سارے کا سارا ماجرا بیان کیا، کہاں سے چلا، کن کن مراحل کو طے کرتا کرتا آج تم تک پہنچا۔ یہ ساری کہانی اس کے سامنے رکھ کر میں نے اس سے پوچھا یہ بتاؤ کہ کیا تم مجھے اپنی خدمت میں قبول کرو گے تاکہ میں دین سیکھ سکوں اور تم سے دین کی مبادیات اور دین کے ضروری معاملات اور مسائل وغیرہ جان سکوں۔ اجازت دی گئی، آپ نے اس کے ساتھ رہنا شروع کیا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی صحبت نے مجھے بہت فائدہ دیا، بہت نیک طبیعت آدمی، بہت اچھا آدمی اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا ڈر دل میں رکھنے والا تھا، لیکن انجام کار اس کا بھی آخری وقت آیا، وہ بھی انتقال کر گیا۔ ان کی عمر 250 سال ہے نا، تو کئی جگہوں سے ہوتے 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 یہ اپنی منزلوں پر منزلیں طے کرتے ہوئے جہاں پہنچنا تھا نا اس راہ کی طرف بڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ میرے بارے میں کچھ نصیحت کرو، اس نے مجھے کہا کہ تم ایسے کرو نصیبین میں چلے جاؤ، وہاں ایک نیک آدمی ہے، اس وقت میری معلومات کے مطابق روئے زمین پر عیسائیوں کا سب سے بڑا عالم تمہیں وہاں ملے گا، تقوی والا، پرہیزگاری والا، خوف خدا والا، تم یہاں سے چلو اس طرف پہنچ جاؤ۔ کہتے میں وہاں پہنچا اور وہاں پہنچ کر اس کی خدمت میں حاضری دی اور وہاں رہنا شروع کر دیا۔ اس کا انتقال کا وقت قریب آنے پر اس نے مجھے کہا کہ تم یہاں سے اموریا چلے جاؤ جو کہ ملک روم میں ہے۔ فرماتے میں وہاں سے آگے بڑھا اور سفر کرتے کراتے اموریا پہنچا۔ اموریا میں جس بندہ خدا کے پاس مجھے بھیجا گیا اس کی صحبت میں کچھ وقت گزارا، آخر کار اس کا بھی انتقال کا وقت قریب آیا اور اس کے انتقال کے وقت میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے کس کے پاس بھیجتے ہو؟ اس نے یہ کہا کہ ملک شام میں ایک بندہ خدا ہے جو مستجاب الدعوات ہے، جو دعا کرتا ہے نا اس کی دعا قبول ہو جاتی، لیکن اس کا انداز یہ ہے کہ وہ ایک سال ایک جگہ پر رہتا ہے، اگلے سال وہ کسی اور جگہ کا انتخاب کرتا ہے، وہاں سے نکل کے آگے چلا جاتا ہے۔ سال بھر ایک جنگل میں رہتا ہے، اس سے اگلے سال دوسرے جنگل میں رہتا ہے، جنگلوں میں رب کی عبادت کی طرف متوجہ رہتا ہے، اس کے پاس چلے جاؤ۔ اور جس وقت وہ سال پورا ہونے پر جگہ تبدیل کرتا ہے نا، لوگ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، حاجت مند اس کے پاس آتے ہیں، اس کے آگے پیچھے مجمع لگتا ہے، لوگ اس سے دعائیں کرواتے ہیں۔ تم بھی جاؤ اور اپنا مدعا اس کے سامنے جا کر رکھو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے آگے چلا، ملک شام میں دوبارہ پہنچا۔ جب ملک شام میں پہنچتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں لوگوں کا جمکٹھا لگا ہوا ہے، ہجوم لوگوں کا جمع ہے، اور وہ مرد صالح وہاں سے نکلتا چلا جا رہا ہے، لوگ اس کے آگے پیچھے گھوم پھر رہے ہیں، کوئی دعائیں کروا رہے ہیں، کوئی خاطر خدمت کا سلسلہ کر کر آ رہے ہیں، لوگوں نے اسے گھیرا ہوا ہے۔ اور میں بھی بھیڑ کی وجہ سے اس کے قریب ہونے کی کوشش میں لگا رہا، لیکن اس کا قرب اس انداز میں مجھے نہ مل سکا۔ جب یہ لوگ سارے اپنا اپنا وہ مدعا پورا ہونے کے بعد وہاں سے نکل گئے تو اب میں آگے بڑھا اور اس کا کندھا پکڑ لیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کون ہو تم؟ میں نے اپنا سارے کا سارا ماجرا اس کے سامنے رکھا، وہ آگ کی پوجا سے لے کر اب تک کہاں کہاں کن کن جگہوں سے ہوتا ہوتا آج میں تم تک پہنچا ہوں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تم مجھ تک پہنچ گئے، لیکن کیا دعا کرانا چاہتے ہو اور تمہارا مدعا کیا ہے؟ آپ ارشاد فرما لگے مجھے کسی چیز کی طلب نہیں ہے، میں صرف اور صرف نہ دین حنیف کا متلاشی، اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جس دین پر تھے، ملت حنیف، دین حنیف، میں اس کی طلب دل میں لیے جگہ 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 گھومتا گھومتا آج تم تک پہنچا ہوں، مجھے بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ جب اس نے یہ سوال سنا بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا کہ میرے پاس تو اتنے لوگ دعائیں کرانے کے لیے آتے ہیں، کبھی کسی نے ہدایت کی دعا یا اس طرح کی دعا مجھ سے نہیں کروائی، لوگ تو اپنے دنیاوی مقاصد کے حصول کے لیے دعائیں کراتے ہیں، تم دین حنیف کی طلب میں نکلے ہو اور یہ اتنے سارے مراحل طے کرتے کرتے مجھ تک پہنچے؟ آپ نے فرمایا ہاں میری ایک ہی طلب ہے، مجھے دنیا میں اور کوئی چیز نہیں چاہیے، میں تو راہ حق کا متلاشی ہوں، راہ ہدایت پر گامزن رہنا چاہتا ہوں، دین حنیف کی طلب لیے دنیا میں گھومتا پھر رہا ہوں۔ جب اس نے یہ بات سنی کہنے کا سنو وقت آ پہنچا ہے نبی آخر الزمان کی دنیا میں جلوہ گری، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو سب نبیوں کے خاتم ہیں، ان کے بعد کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا، وہ نبی آخر الزمان کی آمد کا زمانہ آ چکا ہے، اور وہ نبی مکہ مکرمہ میں پیدا ہوں گے، وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہجرت گاہ کی وہ نشانیاں جو کتب سماویہ میں آئیں، وہ نشانیاں بیان کرنا شروع کی، یہ وہ جگہ ہے جہاں وہ نبی جلوہ فرما ہوں گے۔ تم ایسا کرو کسی اور طرف جانے کے بجائے نا یہاں سے سیدھے چلے جاؤ ان کی بارگاہ میں اور وہاں جا کر ان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ، ان کے دین کو قبول کر کے ان کے کلمہ پڑھنے والوں میں شامل ہو جاؤ، مرتبہ صحابیت کو پاؤ۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے سامنے مزید ایک سوال رکھا، یہ بتاؤ کیا ان کی کوئی خاص نشانی بھی ہے کہ جس نشانی کو دیکھ کر میں پہچان سکوں کہ یہی وہ اللہ کے نبی ہیں جو نبی برحق ہیں، نبی آخر الزمان ہیں؟ کوئی نشانی بھی ہے
کوئی ایسا پیمانہ، کوئی ایسا میزان جن پر پرکھا جا سکے؟ کہنے لگا ہاں بالکل واضح واضح نشانی ہے، ان نشانیوں میں سے تین نشانیاں میں تمہارے سامنے رکھتا ہوں، تین نشانیاں۔ اس کے بعد وہ نشانیاں بیان کرنا شروع کی۔ پہلی نشانی یہ ہے، وہ صدقہ نہیں کھاتے۔ وہ عیسائی پادری کا آپ نے تھوڑی دیر پہلے سنا، غریبوں کے نام پر آنے والا پیسہ یہ لے کر نا اپنے گھر میں سونے کے مٹکے بھرتا چلا جا رہا ہے، اور یہ بندہ خدا ہے، یہ بھی عیسائیوں کا پادری، لیکن یہ مذہب عیسائیت پر، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے مذہب عیسائیت پر قائم تھا، گامزن تھا، زہد و تقویٰ والا تھا، پرہیزگار تھا، نیک تھا۔ ہمارے نبی کی نشانیاں کیا بتا رہا ہے؟ وہ صدقہ نہیں کھاتے۔ دوسری نشانی، اگر تحفہ دیا جائے نا، ہدیہ دیا جائے، تو ہدیہ قبول کر لیتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں، اوروں کو بھی کھلاتے ہیں۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ ان کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت موجود ہے۔ یہ تین نشانیاں بتائی گئیں ہمارے کریم و رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی۔ یہ نشانیاں سننے کے بعد حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ ایک تاجروں کا قافلہ عرب کی طرف جا رہا تھا، میں اس قافلے والوں کے پاس گیا، ان سے جا کر بات چیت کی، میں تمہارے قافلے میں شامل ہونا چاہتا ہوں، کیا تم مجھے اپنے ساتھ شامل کرو گے؟ ان کا ٹھیک ہے، ہم اپنے ساتھ شامل تو کر لیں گے، لیکن تاجر تھے نا، شامل تو کر لیں گے لیکن کچھ نہ کچھ ڈیل تو پہلے کرو، ہم تمہیں اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، تم ہمیں کیا دو گے؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے گائے اور بکریاں، یہ اجرت طے کی، اتنی گائے اتنی بکریاں میں تمہیں اجرت میں دوں گا، تم مجھے مکہ مکرمہ لے چلو۔ یہ یہاں سے قافلہ روانہ ہوا، جو طے شدہ اجرت تھی گائے بکریاں، آپ ارشاد فرماتے ہیں میں نے پیشگی ان کے سپرد کر دی، اور یہاں سے چلتے 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 ہم مکہ مکرمہ پہنچے۔ جب مکہ مکرمہ پہنچے، ان لوگوں کی نیت بدل گئی، ان قافلے والوں نے مجھے مارنا شروع کیا، زد و کوب کرنے لگے، یہاں تک کہ مجھے غلام ظاہر کر کے نا، یہ ہمارا غلام ہے، ہم وہاں سے اس کو اپنے ساتھ لے کر آئے تھے تاکہ مکہ میں لا کر اس کو بیچ دیں گے، غلام ظاہر کر کے یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، راہ حق کی طلب میں سیدنا سلمان فارسی کن کن مشکلات سے دوچار ہوتے ہوئے آگے بڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ نازوں کا پلا ہوا شہزادہ، ایک امیر باپ کا بیٹا، اتنی بڑی جائیداد کا وارث، لیکن سب کچھ چھوڑ کر نہ ہدایت کی طلب میں آگے سے آگے بڑھتے چلے آ رہے ہیں، نکلتے چلے آ رہے ہیں، اور صرف ایک ہی تمنا ہے، دین حنیف مل جائے، مکہ مکرمہ پہنچے، اور مکہ مکرمہ بھی اجرت دے کر، گائے اور بکریاں دے کر آئے۔ جب یہ یہاں پہنچتے ہیں تو یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا گیا۔ فرماتے میں اس یہودی کے پاس رہنے لگا، جب میں نے وہاں مکہ مکرمہ کی نشانیاں دیکھیں تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ تو وہی شہر ہے جس کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ یہ شہر ان کی ولادت گاہ ہے۔ فرماتے ہیں ایک دن میں اس یہودی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، میرے مالک کا چچا زاد بھائی جو قبیلہ بنو قریظہ سے تعلق رکھتا تھا وہ آیا، اس نے مجھے دیکھا، میرے مالک کو کہنے لگا یہ غلام بیچو گے؟ وہ کہتا تم میرے چچا زاد بھائی ہو، بھائیوں میں آپس میں کیا لین دین ہوتا ہے، تم خریدنا چاہتے ہو تم لے لو۔ اس نے مجھے خریدا اور خرید کر مدینہ طیبہ لے آیا۔ میں وہاں پہنچا، وہاں کے در و دیوار دیکھے، کھجوروں کے باغات دیکھے، وہاں مختلف جو چیزیں اس شامی بزرگ نے بیان کی تھیں وہ ساری نشانیاں دیکھیں، میرے دل کو قرار آیا کہ جس جگہ میں پہنچنا چاہتا تھا نا، میں اس جگہ پہ پہنچ گیا۔ بہرحال اپنے مالک کے کھجوروں کے باغ میں کام کا سلسلہ شروع ہوا، اور دن رات اسی کام میں مگن رہتا، کھجوریں اتارنا، کھجوروں کو پانی دینا، کھاد ڈالنا، مختلف طرح کے کام میرا تھے۔ ایک دن میں ایک کھجور پر پھل اتارنے کے لیے چڑھا ہوا تھا کہ اس کا کچھ جاننے والا اس کے پاس آیا، مالک کا جاننے والا اس کے پاس آیا، اور میں اوپر اپنا کام کر رہا تھا، یہ نیچے گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ یہ آنے والا کہتا ہے تم نے کچھ سنا؟ وہ کہتا ہے کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ وہ کہتا ہے وادی قبا میں مکہ سے کوئی آدمی آیا ہے اوس اور خزرج والے یہ دونوں قبیلے اس کے ارد گرد جمع ہو گئے، اور اس آنے والے کی طرف سے یہ ہے کہ میں اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں، اور ان میں سے بہت بڑی تعداد وہ ہے جنہوں نے اس کو اپنا نبی تسلیم کر لیا ہے۔ اوس اور خزرج کے بارے میں یہ باتیں کرنے لگا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جوں ہی میرے کان میں یہ آواز پڑی نا، مکہ مکرمہ سے آئے، ان کا کہنا یہ ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور مدینہ طیبہ پہنچ چکے، وادی قبا میں آ گئے۔ آپ فرماتے ہیں میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، اور خوشی کی وجہ سے نہ میرے جسم میں کپ کپی تاری ہوئی، اور کیفیت یہ تھی مجھے یوں لگا کہ میں ابھی کھجور سے نیچے گر پڑوں گا۔ بہرحال بڑی تیزی کے ساتھ میں نیچے اترا، اور اپنے مالک کی اور جو قریب صاحب بیٹھے ہوئے تھے جو بات چیت کرنے کے لیے آئے تھے، میں نے ان سے پوچھا ابھی کیا بات کر رہے تھے، کون سا موضوع چل رہا تھا؟ میرے مالک نے جب میری اس انداز میں دلچسپی دیکھی نا، اسے غصہ آ گیا، اس نے زور سے ایک تھپڑ مجھے مارا، اور تھپڑ مارنے کے بعد کہتا ہے اپنے کام سے کام رکھو، تمہیں ان باتوں سے کیا لینا دینا۔ میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا، اور گفتگو تو ساری میں نے سن لی تھی، کیفیت ساری میرے سامنے آ گئی تھی۔ ایک دن میں نے اپنے مالک سے چھٹی لی، اور چھٹی لینے کے بعد میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کی تمنا دل میں لیے آپ کی بارگاہ کی طرف بڑھنے لگا۔ رستے میں کچھ کام میرا کیا، محنت مزدوری کی، کچھ کھانے کے لیے سامان خریدا، اور یہ سامان خرید کرنا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے در دولت پر حاضر ہو گیا۔ جب میں خدمت اقدس میں حاضر ہوا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، محبوب کے صحابہ بھی حاضر خدمت تھے، میں نے وہ کھانے والا سامان سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا، اور نبی محترم شفیع امم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ معظم میں عرض کی، اے اللہ کے پیارے نبی، یہ رستے میں کچھ کھانے کے لیے سامان خریدا تھا، مجھے پتا چلا آپ نیک آدمی ہیں، اچھے آدمی ہیں، آپ کے ساتھ کچھ لوگ بھی ہیں جو مکہ مکرمہ سے آئے ہیں، یہ صدقے کا مال ہے، میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے وصول کیا، اور وصول کرنے کے بعد جو قریب لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا، ان میں تقسیم کر دیا، اور خود ایک لقمہ بھی تناول نہ فرمایا۔ کہتے میرے دل میں وہی باتیں بار بار آ رہی تھیں، صدقہ خود نہیں کھائیں گے، دوسروں کو کھلائیں گے۔ صدقہ دیا، سرکار نے خود کچھ بھی تناول نہیں فرمایا، یہ سارا دوسروں کو دے دیا، اور کہا یہ تم کھاؤ۔ ایک نشانی پوری ہو گئی، میں واپس آ گیا، اور واپس آنے کے بعد کیفیت یہ تھی کہ جسم تو واپس آ گیا لیکن دل اسی بارگاہ میں تھا، میں بس اس انتظار میں تھا دوبارہ کوئی ایسا موقع بنے نا، مالک سے چھٹی لوں، اور چھٹی لے کر نہ دوبارہ پھر ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ کچھ دن گزرے، اور کچھ دن کے بعد میں نے دوبارہ ایک دن کی چھٹی کا تقاضا کیا، چھٹی لی، اور رستے میں محنت مزدوری کر کے، کام کاج کر کے کچھ رقم لی، اس سے کھانا خریدا، کھانا خرید کر نہ دوبارہ پھر ان کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، اور خدمت اقدس میں جا کر عرض کی، اے اللہ کے پیارے نبی، یہ کچھ کھانے کا سامان لے کر آیا ہوں، یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، آپ کے لیے تحفہ ہے۔ اب وہی ساری چیزیں ذہن میں تھیں، وہی سارے معاملات، صدقہ خود نہیں کھائیں گے، دوسروں کو کھلائیں گے، اور جب تحفہ دیا جائے گا نا، تحفہ قبول فرما لیں گے، اور تحفے میں اگر ہدیے میں کھانے وغیرہ کا سلسلہ ہوا، خود بھی کھائیں گے، دوسروں کو بھی کھلائیں گے۔ جب وہ ہدیہ پیش کیا، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بلایا، بلا کر ارشاد فرمایا، سلمان کی طرف سے تحفہ آیا ہے، او مل کر کھاتے ہیں، خود بھی تناول فرمایا، دیگر حضرات کو بھی دیا۔ فرماتے ہیں دو نشانیاں میں نے دیکھ لیں، اب تیسری نشانی مہر نبوت کا دیدار تھا، نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم انور پر چادر تھی، یہ چادر کچھ نیچے کی طرف سرکی، میری نظر محبوب کے مہر نبوت والے حصے پر پڑی، میں بے تابانہ آگے بڑھا، اور سرکار کی مہر نبوت کے بوسے لینے لگا۔ میں چومتا جا رہا ہوں، چومتا جا رہا ہوں، اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ نبی محترم شفیع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرا یہ محبت برا انداز دیکھا، مجھے سامنے بلایا۔ جب میں سامنے حاضر ہوا تو سرکار علی وقار مکہ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا، یہ تمہارا جو انداز تھا کچھ اس کے بارے میں ہمیں بھی تو بتاؤ یہ کیا تھا. سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے سارے کا سارا ماجرا خدمت اقدس میں عرض کیا اور ساتھ ہی ساتھ یہ گزارش پیش کی ہے اللہ کے پیارے محبوب اللہ تعالیٰ جل جلالہ آپ کے درجے بلند فرمائے, آپ کی خدمت میں حاضری کی سعادت مل گئی, جو نشانیاں مجھے بتائی گئی تھیں وہ ساری کی ساری نشانیاں پوری ہیں, حضور مجھے اپنی غلامی میں لے لیجیے. کلمہ پڑھا, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحابیت کے درجے پر فائز ہوئے. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, یہاں تک کہ وہ سارے معاملات نگاہوں میں لائیے, کہاں سے چلے, کس کیفیت میں چلے. ابھی عمر بہت زیادہ نہیں تھی جب یہ گھر سے چلے تھے, ابھی بچپنا تھا, والد نے تو آگ سلگانے پہ لگا دیا نا, آگ جلاتے رہو, آگ کے لیے وقف کر دیا گیا, لیکن ایک جستجو تھی, ایک تڑپ تھی, ایک طلب تھی, اور حق کی تلاش میں اصفہان سے چلے. کبھی شام جا رہے ہیں, کبھی اموریہ جا رہے ہیں, کبھی روم جا رہے ہیں, کبھی وہاں سے پھر شام جا رہے ہیں, یہ کہاں کہاں گھومتے 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 سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در اقدس پر پہنچے. اور یہاں پہنچنے کا بھی جو انداز ہے, گھر سے تو صرف حق کی طلب لے کر چلے نا, اور یہ مختلف جگہوں سے ہوتے 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 مکہ مکرمہ پہنچے, آزاد تھے, مکہ مکرمہ میں پہنچے تو غلام بن چکے تھے. جہاں ایک دفعہ بکے, وہاں سے دوبارہ پھر بنی قریظہ کے آدمی کے پاس بکتے ہوئے آئے, اور یہ دو تین جگہوں پر بکنے کے بعد اپنا آپ محبوب کی بارگاہ میں بیچ دیا. جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے, کلمہ پڑھا, مسلمان ہوئے, سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کا سارے کا سارا ماجرا سنا. اس میں کئی باتیں اس طرح کی ہیں جو کتابوں میں موجود ہیں, لیکن اپنے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف ہے, اس لیے وہ ساری باتیں آپ کے سامنے عرض نہیں کر پا رہا, گفتگو کو اختتام کی طرف بڑھاتا چلا جا رہا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا, میرے صحابہ, یہ سلمان آزاد تھا, یہاں ہماری طلب میں پہنچا اور غلام بن گیا, چلو اس کو آزاد کرانے کی سبیل کی جائے. نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, سلمان, اپنے مالک سے جا کر بات کرو اور اسے کہو کہ لین دین کر کے مجھے آزاد کر دیں. آپ گئے, جا کر مالک سے گفتگو کی اور اسے یہ کہا کہ جو لینا چاہتے ہو لو, مجھے آزاد کر دو. مالک کہنے لگا, ٹھیک ہے, کوئی مشکل نہیں ہے, اگر تم آزاد ہونا چاہتے ہو تو میری طرف سے دو شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ 300 درخت یہ کھجور کے لگائے جائیں اور 40 اوقیہ سونا یہ مجھے دیا جائے. یہ 300 درخت جن کا بیج بویا جائے گا, جب یہ درخت بن جائیں گے, ان پر پھل لگ جائے گا, 40 اوقیہ سونا یہ مجھے مل جائے گا, میری طرف سے تم آزاد. آپ جانتے ہیں کھجور کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے جو لگاتا ہے نا, اس کی آنے والی نسل اس کا پھل کھاتی ہے. کھجور بہت دیر سے پھل دیتی ہے, اور کھجور کا پودا بڑھتے 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 بہت وقت لگاتا ہے, اس کے بعد پھل لگتا ہے. غلام نے اتنی کٹھن شرط رکھی. حضرت سلمان فارسی نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں, اے اللہ کے پیارے نبی, میں نے اپنے مالک سے بات تو کی, اس نے یہ دو شرطیں رکھی ہیں. نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, چلو ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں. صحابہ کے انداز بھی کتنے پیارے تھے, کوئی دکھ درد تکلیف مصیبت آئی سرکار کی بارگاہ میں, اس نے شرط رکھی نا 300 درخت, تو اب یہ اپنا سر پکڑ کر نہیں بیٹھ گئے, کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, یہ تو آزاد نہ کرنے والی باتیں ہوئیں. کوئی چہرے پر پریشانی کے اثرات نہیں, فوراً آ گئے محبوب کی بارگاہ میں. جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے نا, اللہ تعالی جل جلالہ نے انہیں مالک کل بنایا, خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا, یہ تو مالک کل ہیں. اللہ تعالی جل جلالہ نے اختیارات دیے, میں نبی کی بارگاہ میں چلا جاؤں گا نا, میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ اختیارات والے ہیں, آپ مالک و مختار نبی ہیں, آپ بے بس نہیں ہیں. محبوب کی بارگاہ میں جا کر عرض کرتے ہیں, سرکار کی بارگاہ میں آئے. سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کے جھرمٹ میں تشریف فرما ہوئے. اس یہودی کو آ کر کہا جاتا ہے, بتاؤ کس جگہ پہ کھجوروں کا باغ لگانا چاہتے ہو. اس نے جگہ بتائی, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھجوروں کے باغات لگائے, کھجور کی گٹھلیاں بوتے جاتے, سرکار آگے بڑھتے چلے جاتے, پیچھے سے کھجوریں اگنا شروع ہو جاتے، یہاں تک کہ سارے کا سارا باغ لگ گیا، ان پہ پھل لگا، اور دو پودے ایسے تھے جو ابھی تک ان میں سے پودا نہیں نکلا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا، یہ بقیہ ساری کھجوریں تو تیار ہو گئیں، یہ دو کھجوریں کیوں نہیں نکلیں؟ یہ کسی اور نے گٹھلی تو نہیں دبائی؟ خدمت اقدس میں حضرت سلمان عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ایک گٹھلی میں نے دبائی تھی، ایک گٹھلی عمر فاروق اعظم انہوں نے دبائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک کی برکتیں انہیں بھی عطا فرمائیں۔ یہ کھجوروں کی دونوں گٹھلیاں، یہ بھی درخت بنی، تناور درخت، پھل لگ گیا۔ اب اس کے بعد اگلی چیز وہ تھی 40 اوقیہ سونا۔ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ سے فرماتے، میرے صحابہ، سلمان کی مدد کرو، سونا لاؤ تاکہ اس کو آزاد کروایا جائے۔ کچھ تھوڑا سا سونا رکھا گیا، وہ وزن میں بہت تھوڑا لگ رہا تھا۔ حضرت سلمان خدمت اقدس میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ سونا یہ تو بہت تھوڑا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سونے کو اٹھایا، اپنے زبان مبارک کی برکتوں سے مالا مال فرمایا، اور جب اس کا وزن کیا گیا نا تو 40 اوقیہ پورا ہو جانے کے بعد 40 اوقیہ سونا پھر مزید بچا ہوا تھا۔ باغ بھی لگ گیا، سونا بھی دے دیا گیا، اور یوں حضرت سلمان کو آزاد کروا لیا گیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہاں ایک چیز خصوصیت کے ساتھ آپ سب کے گوش گزار کرنا چاہوں گا، حق کی طلب میں نکلنے والا کبھی محروم نہیں رہتا، اپنے رب کی رحمت کی طرف توجہ کرنے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ جو اپنے رب کی رضا کا طالب بن کے چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی راہ کی مشکلات کو رفع فرما دیتا ہے۔ تو آئیے ہم بھی راہ حق کی طرف بڑھیں، نماز کی طرف، دین کی طرف، قرآن کی طرف، سنت کی طرف، شریعت کی طرف، اپنے رب کے فرامین پر عمل کرنے کی طرف۔ آیت کریمہ کا حصہ آپ کے سامنے رکھ کے گفتگو کو اختتام کی طرف لاتا ہوں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ بندہ بڑی کامیابی کے ساتھ کامیاب ہوا۔ اے کامیابی کے طالبو، آؤ اللہ اور اس کے رسول کی راہ پر چلیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
پیارے مبلغ معمولی سی مشکل سے گھبراتا ہے، دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا۔